إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما میری محترم ماں اور بہنوں خواتین اسلام عنوان سے جس کورس کا انعقاد یہاں پر کیا گیا ہے جو کورس یہاں پر شروع کیا گیا ہے آج اس کورس کا آخری درس ہے اور تقریباً 50 حدیثوں پر مشتمل یہ کورس ایک کافی لمبا طویل کورس ہے جس میں بہت ساری حدیثیں ہم نے دیکھی جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے متعلق بہت ساری باتیں کہی ہیں. یہ کورس اپنے اختتام پر ہے اور آج میں سمجھتا ہوں اس کا آخری درس ہے انشاءاللہ, اور اس کے بعد کوئی دوسرا سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری کریں گے جو ایک وقفے کے بعد ہوگا, تھوڑے دنوں کے بعد میں ہوگا. بہرحال آج جو پچھلی حدیث ہم نے دیکھی تھی اس کا اعادہ کرتے ہوئے اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. عن ابی مالک الاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن, چار چیزیں میری امت میں ایسی باقی رہیں گی جو جاہلیت کی چیزوں میں سے ہیں, وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے. الفخر فی الاحساب, حسب پر, خاندان پر, اونچے خاندان پر فخر کرنا. والطعن فی الانساب, دوسروں کے نسب میں طعن کرنا, طعنا دینا, عیب لگانا. والاستسقاء بالنجوم, اور ستاروں سے بارش طلب کرنا یا بارش ہونے کا اعتقاد رکھنا. والنیاح, اور مرنے والے پر یا غم کے حالات میں ماتم کرنا. پھر آپ نے فرمایا, وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها, ایک نوحہ کرنے والی عورت, ماتم کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے پہلے اپنی موت سے پہلے پہلے توبہ نہیں کرتی, تقام یوم القیامة وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب, قیامت کے دن اس کو ایسے حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس پر تارکول کا لباس ہوگا, پہناوا ہوگا, اور ودرع من جرب, اور کھجلی کا اس کو لباس دیا جائے گا. تو اس حدیث میں خواتین سے متعلق خاص طور سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عورتوں میں غم کے اوقات میں ماتم کرنے کا مزاج عام طور سے پایا جاتا ہے. چونکہ عورت کمزور ہوتی ہے اس لیے اگر کوئی غم کا واقعہ ہو جائے, گھر میں کسی کی موت ہو جائے یا اسی طرح سے کوئی اور سانحہ واقع ہو جائے, تو عورتوں میں اکثر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ رونا دھونا شروع کرتی ہیں, اور یہ رونا دھونا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ماتم کی صورت اختیار کر لیتا ہے. کبھی سر کے بال نوچنا, کبھی چہرے پر چہرہ پیٹ لینا, کبھی اپنے گریبان کو پھاڑ لینا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ماتم ہے کہ غم کے اظہار میں اس طرح سے غلو کیا جائے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آنکھوں کا رونا، اس کی اسلام میں گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحم دل بنایا ہے، اس کو احساس اور جذبات دیا ہے، تو ایک انسان کے ساتھ اگر کوئی غم کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو غم ہوتا ہے، وہ اپنے اطراف سے اثر لیتا ہے، لیکن اس احساس کے اظہار کے لیے شریعت کی حدوں کی پابندی ضروری ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے جن میں آپ بہت غمگین ہوئے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ میں ایسے واقعات ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی ماتم نہیں کیا، اس لیے کہ اسلام میں ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مسلم کی ہے اور پچھلے درس میں ہم نے یہ حدیث دیکھی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 49، عن عطاء ابن ابی رباح، عن عطاء ابن ابی رباح قال قال لي ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه۔ عطاء ابن ابی رباح سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے کہا الا اريك امراه من اهل الجنه، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں میں سے، جنتیوں میں سے ایک عورت نہ دکھاؤں؟ قلت بلا، میں نے کہا بالکل۔ قال هذه المرأة السوداء، یہ کالی عورت، المرأة السوداء حبشی یا کالی عورت، یہ عورت اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، فقالت انی اسرع، اور آ کے کہنے لگی مجھ کو اسرع، مرگی کا دورہ پڑنا، ایک انسان کا بے ہوش ہو کے گر جانا، تو یہ مرگی اس کو کہتے ہیں، مرگی کا دورہ مجھ کو پڑتا ہے، انی اسرع و انی اتکشف، اور اتکشف میرے لباس کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے، میری بے پردگی ہو جاتی ہے، فادعوا اللہ لی، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے، یعنی اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھ کو شفا دے۔ قال ان شئت صبرتی ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم چاہو، ان شئتی صبرتی، تو صبر کر لو، ولک الجنہ، اس صبر کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو عافیت دے دے، یعنی اس بیماری سے نجات دے دے۔ وقالت اصبر، اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی۔ فقالت انی اتکشف، اس عورت نے کہا کہ میری بے پردگی ہو جایا کرتی ہے، فادع اللہ لی اللہ اتکشف، اللہ تعالی سے آپ اتنی تو دعا کر لیں کہ میری بے پردگی نہ ہو۔ فدعا لہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کئی لوگ ہوا کرتے تھے جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا تھا، ایسے کئی لوگ تھے جن کے کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے انہیں دنیا ہی میں خوشخبری جنت کی دے دی گئی تھی۔ جنت کی خبر یا جہنم کا فتویٰ یہ کوئی عام انسان نہیں دے سکتا ہے۔ ابن عباس نے جو کہا کیا میں تم کو جنتی عورت نہ بتاؤں، تو آج ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، کسی نیک انسان کو دیکھ کر ہم یہ کہیں یہ جنتی ہے، یا کسی برے انسان کو دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ جہنمی ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم کسی کے خاتمے کو نہیں جانتے ہیں، اور ہم اگر ظاہر کو جانتے ہیں تو باطن کو نہیں جانتے ہیں۔ آج اگر کوئی انسان نیک ہے، پتہ نہیں کل جا کے کچھ ایسے فتنے میں مبتلا ہو جائے اور گمراہ ہو جائے۔ آج ایک انسان ہم کو دیکھنے میں نیک دکھائی دیتا ہے، ہم کو معلوم نہیں کہ اس کی نیکیاں اللہ کے لیے ہیں یا دکھاوے کے لیے ہیں۔ تو ہم کسی کے خاتمے کو بھی نہیں جانتے اور کسی کے باطن کو بھی نہیں جانتے ہیں، لہذا کسی کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جنت کا فیصلہ وحی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جنت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ کے فیصلے اللہ تعالی وحی کے ذریعے سے بعض اوقات اپنے نبی کو بتا دیتا ہے، لہذا اگر اللہ کی طرف سے اگر فیصلہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی خبر دے دیں کہ فلاں عورت جنتی ہے، فلاں آدمی جنتی ہے، تو اس کے بارے میں یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جب نبی نے بتا دیا ہے تو یہ جنتی ہے۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر کہا کہ میں تمہیں جنتی عورت بتاؤں، تو یہ ان کا کہنا اپنی طرف سے نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی بنیاد پر تھا، کیونکہ آپ نے اس عورت کو دو چیزوں میں سے ایک چننے کے لیے کہا۔ آپ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو صبر کر لو، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری عافیت کے لیے، شفا کے لیے دعا کرنا۔ اس عورت نے ان دو میں سے وہ وعدہ چنا، وہ چیز چنی جس میں جنت کا وعدہ تھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اختیار دیا ہے تو ظاہر بات ہے اس سے ان کا جنتی ہونا واضح ہوا، اسی لیے ابن عباس نے یہ بات کہی۔ تو ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ ہم کسی کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں دے سکتے، یہ وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اگر وحی سے معلوم ہو جائے تبھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم یہ کہنے لگیں کہ ہم کسی کی جنت جہنم کے بارے میں نہیں بول سکتے، لہذا ابلیس اور فرعون کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے کہ وہ جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ وہ اور اس کی اتباع کرنے والے سب جہنم میں جائیں گے۔ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ دن صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو جن کے بارے میں نص دلیل سے معلوم ہے، اس کو نص کہتے ہیں، صاف دلیل، جن کے بارے میں نص سے معلوم ہے، ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو جنت میں ڈال دے، یا کسی کے بارے میں نص سے معلوم ہے کہ وہ جنتی ہے پھر آدمی کہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اس پر پکڑ لے، نہیں، بلکہ جس کے بارے میں خبر مل چکی ہے اس کے بارے میں یقینی طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے جنتیوں کو جہنم میں ڈال دے گا، اور اللہ چاہے تو سارے جہنمیوں کو جنت میں ڈال دے گا، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے جنت میں ڈالے، جس کو چاہے سزا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اپنی حکمت اور اپنی رحمت سے باہر نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خلاف حکمت اللہ کوئی فیصلہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ کی حکمت، اللہ کی رحمت اور اللہ کے عدل کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کے کسی فیصلے میں ناانصافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ عدل کی بنیاد پر اور حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ لہذا جو جنت میں جانے کے لائق ہے اس کو اللہ جنت ہی میں ڈالے گا، اور جو آدمی جہنم میں جانے کے لائق ہے اسی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک انسان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے اور کسی جہنمی کو نکال کے جنت میں ڈال دے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرے، ایک کافر کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے اور ایک مومن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. تو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے صاف صریح بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے. جیسے کوئی آدمی کہے کہ اللہ کی لعنت ہو ابلیس پر, اب دوسرے آدمی کہنے لگے تم کو کیا معلوم, ہو سکتا ہے اللہ اس کو جنت میں ڈالے, لعنت مت کرو, تو یہ جو ہے جہالت ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں بعض لوگوں کے لیے جنت کی بشارت مل سکتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگوں کو اس طرح کی بشارت ملی تھی, اور بعض لوگوں کے بارے میں آپ نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ یہ جہنمی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا تھا اور آپ نے لوگوں کو بتا دیا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جنتی ہونے کے لیے رنگ و نسل کا کوئی معاملہ نہیں ہے, بلکہ جنتی ہونے کے لیے انسان کے اعمال, اس کا کردار اصل بنیاد ہے. اس لیے کہ آپ یہاں دیکھیں ابن عباس نے اس عورت کا تعارف کرایا تو کہا ہذہ المرأۃ السوداء, یہ کالی کلوٹی عورت, یہ حبشی عورت جو کالے سیاہ فام ہے, کالے رنگ کی ہے, یہ جو عورت ہے یہ جنتی عورت ہے. تو جنت میں یہ نہیں کہ صرف اعلی نسل کے لوگ جائیں گے, عرب کے لوگ جائیں گے, اچھے رنگ والے کالے نہیں گورے جائیں گے, مالدار جائیں گے, اچھے نسب والے نہیں, بلکہ جنت میں جانے والا انسان اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر جائے گا, گورا ہو یا کالا ہو, غریب ہو یا امیر ہو, پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو, اگر واقعی وہ ایمان و عمل والا ہے, دیندار ہے, تو وہ جنت میں جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کالی عورت یہ جنتی عورت ہے. اور دوسری بات اس میں مزید یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کا واقعہ کیا ہے, کس بنیاد پر وہ جنتی بنی. کہا کہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, فقالت انی اسرع, مجھ کو مرگی کی بیماری ہے. آپ دیکھیں کہ ایک نیک انسان کو دنیا میں بیماری ہو سکتی ہے, بہت سارے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, کچھ تکلیف دنیا میں آتی ہے, تو وہ اولیاء اللہ کی درگاہوں پر جا کر مانگتے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کے نزدیک جنتی ہے لیکن دنیا میں اس کو بیماری ہے, کیا وہ اپنی بیماری کا خود علاج کر سکتی ہے؟ نہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے کہ اس کو شفا دے دیں؟ نہیں. اس عورت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ آتی ہے کہتی ہے انی اسرع و انی اتکشف, میری بے پردگی ہوتی ہے, فدع اللہ لی, آپ اے نبی اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی شفا کے مالک نہیں تھے. وہ عورت آ کے آپ سے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اے نبی آپ مجھ کو شفا دیجئے, بلکہ وہ عورت آ کے کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ شفا نبی نہیں دیتے ہیں بلکہ شفا اللہ دیتا ہے, شفا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب علاج کرتے تو اس میں جو دعا تھی اذهب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا يغادر سقما اذهب الباس رب الناس, اے لوگوں کے رب تکلیف کو ہٹا دے, اذهب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی, شفا دے دے اور شفا دینے والا تو ہی ہے, لا شفاء الا شفاءک, تیری شفا کے سوا کوئی شفا تو ہے ہی نہیں, شفاء لا يغادر سقما, اور ایسی شفا دے کہ جو بیماری کا اثر تک نہ چھوڑے, بیماری کو جڑ سے نکال پھینکے, ایسی شفا دے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ انت الشافی لا شفاء الا شفاءک, تو ہی شفا دینے والا ہے, تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہتے تھے کہ تیرے سوا کسی اور کے پاس شفا نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب اپنی قوم کو دعوت دی تو کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہے جو مجھ کو, میرا رب مجھ کو شفا دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب مجھ کو شفا دیتا ہے. تو اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ میرا ایسا ایسا مسئلہ ہے, آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے شفا دے. فدع اللہ علی, اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی نیک انسان سے دعا کرنے کے لیے کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے. کوئی انسان کسی سے کہے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے, آپ میرے لیے دعا کریں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ وسیلہ جائز ہے. وسیلے کے جو احکام ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان خود تو دعا اللہ سے کریں, لیکن اگر وہ چاہے تو کسی نیک انسان سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, یہ میرا مسئلہ ہے. اس میں اللہ کی شکایت نہیں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مسائل کا کسی کے سامنے بیان کرنا اللہ کی شکایت نہیں ہوتا ہے. یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہا کہ مجھ کو یہ بیماری ہے, آپ اللہ سے دعا کریں, یہ میرا یہ مسئلہ ہے. تو اپنا کوئی مسئلہ بیماری کا یا معاش کا یا کوئی اور مسئلہ کسی کے سامنے بیان کرنا یہ شکایت نہیں ہے. ہاں, شکایت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی ناشکری کرے اور اللہ تعالی کے فیصلوں میں عیب دکھائے کہ اللہ نے کیا میرے ساتھ کیا, پریشانی ڈال دی, دیکھیے, تو یہ شکایت ہے. لیکن میرا یہ مسئلہ ہے, اگر کسی انسان کے سامنے واقعی بیان کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی سے دعا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ انی اسرع و انی اتکشف. اس عورت کو دیکھیے, اس نے دوسری باتیں نہیں کہی. اس عورت نے کہا کہ مجھ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا پردہ کھل جاتا ہے. اس سے ایک عورت کی دینی غیرت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا کیا مزاج تھا. اس عورت کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں کہیں گر جاؤں گی تو میرے سر میں چوٹ آ جائے گی, ہو سکتا ہے میں کشتی سے گر جاؤں, ہو سکتا ہے میں کسی پل پر سے گر جاؤں, ہو سکتا ہے میں کسی کھائی میں گر جاؤں. اس عورت نے یہ نہیں کہا. اس عورت نے کہا کہ یہ جو مسئلہ میرا ہے, مرگی کا دورہ مجھ کو پڑتا ہے, اس کا سب سے بڑا نقصان میرا یہ ہے کہ میری بے پردگی ہو جاتی ہے. اب غور کریں کہ وہ حالت ایسی نہیں ہے جس میں ایک انسان مکلف ہوتا ہو. ایک انسان سویا ہوا ہے, اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا ہے. ایک انسان بے ہوش ہے, اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا ہے. اس وقت میں وہ شرعی اعتبار سے مکلف نہیں ہوتا ہے. اگر اس کی بے پردگی ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس عورت کو دیکھیے, اس کے مزاج میں پردہ ہے. اس کو یاد رکھیے, بعض خواتین کے مزاج میں پردہ ہوتا ہے, لہذا وہ پردہ کرتی ہیں. لیکن بعض خواتین پردہ کرنے کے باوجود ان کے مزاج میں پردہ نہیں ہوتا ہے, لہذا جب بھی موقع ان کو ملتا ہے اپنی خوبصورتی کے اظہار کا, اس سے چوکتی نہیں ہے. دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو اس موقع کو چھوڑتی نہیں ہے. پردہ ان کے لیے ایک مجبوری ہوتا ہے, ان کے لیے اپنی پسند نہیں ہوتی ہے, ان کی اپنی چوائس وہ نہیں ہوتی ہے, بلکہ پردہ کسی کی طرف سے ایک لادی ہوئی چیز ہوتی ہے. کبھی ماں باپ کی طرف سے, کبھی شوہر کی طرف سے, کبھی جلاد بھائی کی طرف سے, کبھی گھر کے افراد کی طرف سے ان پر زبردستی ڈالی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس عورت کے مزاج کو دیکھیے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھ کو مرضی کا دورہ پڑتا ہے, میں گر جاتی ہوں کہیں بھی اور میری بے پردگی ہو جاتی ہے. اس کو اس حالت میں بھی اس بات کی فکر ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ میں بے پردہ ہو جاؤں. سوال یہ ہے کہ یہ اس کا اپنا عمل تو نہیں ہے, یہ بیماری کا نتیجہ ہے, تو اس کی تو پکڑ اس پر نہیں ہے, تو اس کو فکر کیوں ہے؟ معلوم ہے کہ واقعی مومنہ عورت وہ ہوتی ہے جو اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ دوسرے اس کی طرف دیکھیں. جس عورت کے مزاج میں عفت اور پاک دامنی ہو, وہ یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں, علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک عورت کو چاہیے کہ چہرے کا بھی پردہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ پسند نہیں کرتی ہے, ایک نیک عورت یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں, اس کو دیکھیں یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی کے سامنے نہیں کھلے, کوئی اس کو گھورنے والا نہ ہو, کوئی اس کی خوبصورتی سے لذت اٹھانے والا نہ ہو. انی اتکشف, اے اللہ کے نبی اس حال میں میری بے پردگی ہو جاتی ہے, میرا پردہ کھل جاتا ہے, میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے, فدع اللہ علی, میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیماری کے لیے علاج کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی جا سکتی ہے. بعض بیماریاں بظاہر دکھائی دیتی ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے, لیکن اللہ سے دعا کرنا ہو سکتا ہے اس بیماری کے لیے شفا بن جائے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, قضاء کو اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلوں کو دعا کے سوا کوئی چیز لوٹاتی نہیں ہے. تو بعض اوقات اسباب فیل ہو جاتے ہیں, دوائیں فیل ہو جاتی ہیں, دعائیں کامیاب ہو جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دواؤں کے فیل ہونے پر مایوس نہ ہو, اللہ سے امید رکھے, اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے, اللہ چاہے تو دعا قبول کرتا ہے. تو یہاں اس عورت نے کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کا ہٹانا یہ تقدیر پر ایمان کے خلاف نہیں ہے. بعض جاہل صوفیوں میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ ان کی طرف سے بات کہی گئی کہ کوئی آدمی اگر بیماری کے لیے دوا کرتا ہے یا تکلیف کے ہٹانے کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے. بھائی تکلیف کس نے ڈالی؟ اللہ نے, تو آپ اس کو ہٹوانا چاہتے ہیں, یعنی آپ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں. تو آپ جب اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں تو رہنے دیجئے. یہ جہالت ہے. تکلیف ڈالنے والا اللہ ہے, لیکن اللہ صرف تکلیف ڈالتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تکلیف ہٹاتا بھی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تکلیف آئے تو اللہ سے مطالبہ کرنا کہ اے اللہ ہماری تکلیف کو ہٹا دے, یہ اللہ پر تقدیر کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے, بلکہ تقدیر کے عقیدے کے عین مطابق ہے. یہ اللہ پر ایمان کے مطابق ہے کہ اللہ ہی ہے جو شفا دیتا ہے, اللہ ہی ہے جو مسائل حل کرتا ہے. لہذا اس بات پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک آدمی تکلیف کے وقت میں اللہ کو پکارے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہماری تکلیف کو ہٹا, کیونکہ تو ہی ہے جو تکلیفوں کو ہٹاتا ہے, شفا دیتا ہے, بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو بعض لوگوں نے یوں کہا کہ ایک آدمی اگر تکلیف کے وقت میں اس کے ہٹانے کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا کا کرنا, ایسی دعا کا کرنا تقدیر کے عقیدے کے خلاف ہے, بے صبری ہے. یہ بے صبری بھی نہیں ہے, بے صبری بھی نہیں ہے, اللہ سے دعا کرنا بے صبری نہیں ہے. تو اس عورت نے کہا کہ فدع اللہ علی, آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک, اگر تم چاہو تو صبر کرو اور اگر تم چاہو اور تمہارے لیے جنت ہے, اگر تم صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے, اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم کو وہ عافیت دے. معلوم ہوا اس میں دو چیزیں, کئی باتیں معلوم ہوئی اس جملے میں. نمبر ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کا موقع دیا. آپ نے کہا کہ ایک چوائس یہ ہے صبر کرو جنت, دو اگر تم چاہو میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ تم کو عافیت دے دے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر مصیبتوں پر صبر کرے, اگر وہ مصیبتوں پر صبر کرے تو اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ اس کے لیے ہوتا ہے. دنیا کی تکلیفیں, مسائل, مصیبتیں, بیماریاں, معاشی تکلیفیں, گھریلو مسائل, جتنے بھی معاملات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں, ان میں اگر آدمی کو جنتی بننا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے, وہ صبر کو چھوڑے نہیں, صبر کا اہتمام کرے. اس میں دوسری بات یہ ملتی ہے کہ آپ نے جب دو میں سے ایک چننے کے لیے اس عورت کو کہا تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر کٹ پتلی کی طرح نہیں ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے چننے کا. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا اختیار ہے, سب اپنے آپ ہو رہا ہے, ہم تو بس کٹ پتلی کی طرح ہیں, اوپر والا جیسا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جو چاہے کرتا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے چننے کی آزادی دی ہے. دنیا میں چاہے تو وہ اچھا راستہ چنے, چاہے تو برا راستہ چنے. بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں, جب ان سے کہا جائے بھائی آپ گناہ کیوں کرتے ہیں, انہیں ہماری تقدیر میں ہم کیا کریں گے, اللہ نے لکھ دیا ہم اسی کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی بنایا اور یہ مجبور ہیں, ان کو چننے کا اختیار نہیں ہے, یہ صحیح غلط کو چن نہیں سکتے ہیں, بلکہ اللہ نے ان کو جیسا بنایا ویسے ہی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دو میں سے ایک چننے کا اختیار دیا. اگر وہ عورت آزاد نہیں ہوتی, اگر اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا, تو یہاں پر یہ دو میں سے ایک چننے کا اختیار دینا یہ عبث ہے. دو میں سے ایک چننے کے لیے آپ نے جو کہا, یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انسان آزاد ہے, چاہے تو یہ چنے چاہے تو وہ چنے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دو میں سے ایک چیز کو چنے, ہدایت اور گمراہی میں سے ہدایت کو چنے, حق اور باطل میں سے حق کو چنے, وہ دین اور بے دینی میں دین کو چنے, وہ دنیا اور آخرت میں سے دنیا کی فانی چیزوں کے مقابلے میں آخرت کو چنے. اس کی چوائس ہے, وہ صحیح اور غلط میں سے چننے والا ہوتا ہے, اس کو اللہ نے آزادی دی ہے. لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دو میں سے ایک چننے کے لیے کہا. لہذا انسان کو اختیار ہے, ایسا نہیں کہ انسان مجبور محض ہے, وہ مجبور نہیں ہے, وہ چن سکتا ہے. لہذا ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اللہ جو چاہے ہم سے کروا رہا ہے, نہیں, بلکہ انسان اپنے عمل کو خود چنتا ہے اور وہ ذمہ دار ہے. تو آپ نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ و ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک, اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو عافیت دے. معلوم ہوا کہ عافیت نبی نہیں دیتے ہیں, عافیت اللہ دیتا ہے. عافیت کو اللہ سے مانگنا چاہیے. بہت سارے لوگ مصیبتوں میں یا غوث المدد, یا رسول اللہ, اور کیا نہیں, بزرگوں کو, اولیاء کو, انبیاء کو پکارتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی عورت یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ شفا دیجئے, اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں, اگر تم چاہو تو میں تم کو شفا دیتا ہوں, بلکہ آپ نے کہا اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو عافیت دے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عام معمول تھا. وہاں ہر آدمی یہ جانتا تھا کہ شفا دینے والا اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سے نہیں کہا تم کو یہ معلوم نہیں پڑا اب تک کہ مشکل کشا میں ہوں؟ اگر ایسا ہوتا تو آپ کہتے میں مشکل کشا ہوں, تم ایسا کیسا کہہ رہی ہو کہ اللہ سے دعا کرو, تم کو مجھ سے مانگنا چاہیے, اللہ نے میرے حوالے سارے خزانے کیے ہیں, اللہ نے سب کچھ میرے ہاتھ میں دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا, بلکہ آپ نے کیا کہا, اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. معلوم ہوا کہ اس عورت کا عقیدہ صحیح تھا کہ شفا دینے والا اللہ ہے. نبی سے دعا کروا سکتے ہیں, نبی سے دعا نہیں کر سکتے ہیں, دونوں میں فرق ہے. نبی سے دعا کرنا کہ آپ شفا دیجئے, یہ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں نبی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے, تو نبی سے دعا کروا سکتے ہیں, نبی سے دعا نہیں کر سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ کی حیات میں, ورنہ قبر پر جا کر صحابہ نے ایسی کچھ دعا نہیں کی ہے. صحابہ قبر پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے, ایسا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے, ایسا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یوں کہا ہو. تو وہ بھی آپ کی حیات میں, جب آپ کی وفات سے پہلے کا معاملہ ہے. بہرحال اس عورت سے جب آپ نے دو میں سے ایک چننے کے لیے کہا تو اس عورت نے کیا کہا؟ فقالت اصبر. اس عورت نے نہیں کہا نہیں نہیں آپ میرے لیے دعا کیجئے اور میں نے ایک عمل کر کے جنت میں ویسے بھی جا رہی ہوں, میں نماز پڑھتی ہوں, روزہ رکھتی ہوں, یہ کرتی ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورت ہے, وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی نہیں آپ شفا کے لیے دعا کیجئے, میں تہجد پڑھوں گی, میں روزے رکھوں گی, میں زکات دوں گی, میں حج کروں گی, میں اور نیکیوں کے ذریعے سے بھی جنت میں جا سکتی ہوں, میں اور نیکیوں کے ذریعے سے بھی جنت میں جا سکتی ہوں, آپ دعا کیجئے میرے لیے. اس عورت نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا موقع ہے کہ جنت کا وعدہ ہو رہا ہے اور جب نبی وعدہ کر دے جنت کا تو وعدہ پکا ہے, ہماری نیکیاں قبول ہوں یا نہ ہوں کل کو شیطان آ کے ہم کو گمراہ کر دے, بول نہیں سکتے. اگر آج وعدہ مل رہا ہے جنت کا تو اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ نبی کا وعدہ اگر ہے وہ نبی کا اپنا وعدہ نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. تو اتنا اچھا آفر نبی کی طرف سے مل رہا ہے, اتنا اچھا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہا ہے, اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ مومن کا مزاج ہوتا ہے کہ اگر اس کو دنیا کی تکلیف اور جنت دو میں سے ایک چننے کا موقع آئے کہ دنیا کی تکلیف سے نجات یا اس کے مقابلے میں جنت جہنم سے نجات, کیا چننا ہے؟ چنو, دنیا کی مصیبت سے بچنا ہے یا آخرت کی مصیبت سے بچنا ہے؟ اب واقعی ایک آدمی جو ایمان کے کمال کو چھوئے ہوئے ہو, جس کے دل میں ایمان اور یقین اور آخرت کی عظمت بھری ہوئی ہو, ایسا انسان دیری نہیں کرے گا چننے میں, وہ ضرور اور ضرور آخرت کو چنے گا. لہذا اس عورت نے آخرت کو چنا, اس نے کہا فقالت اصبر, دو میں سے ایک, صبر کرو جنت یا دعا کرتا ہوں لیکن کوئی وعدہ نہیں, شفا ملے گی بس. اس عورت نے کہا کہ شفا لے کے کیا کروں, ساری زندگی تو جنت حاصل کرنے کے لیے ہے, تو شفا ملے گی بھی تو نیکی کرنی پڑے گی, گناہوں سے بچنا پڑے گا, لیکن اگر یہاں وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مل رہا ہے تو اس وعدے کو لے لینا چاہیے. اس عورت نے کہا کہ اصبر, میں صبر کروں گی. فقالت انی اتکشف, لیکن اب اس بات کے بعد ایک دوسری چیز اس کے ذہن میں آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے, بیماری سے شفا تو نہیں ملے گی, صبر کرنے پر جنت ملے گی, لیکن اللہ کی شریعت جب تک زندگی ہے تب تک تو باقی ہے. دیکھیں یہاں پر غور کریں, یہ نہیں کہ اب تو جنت مل گئی اب نیکی کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں پر اگر کسی کو اگر بتا دیا جائے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہے تو وہ نمازیں, تلاوت اور سب چھوڑ دے گا, اب جنت ہی مل گئی تو عمل جنت کا ذریعہ کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن اس عورت نے جنت کا وعدہ لینے کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ اب میں آزاد ہو گئی ہوں, بلکہ اس کے ذہن میں اب بھی شریعت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے لیے جنت کا وعدہ مل بھی جائے تب بھی وہ شریعت کے احکام سے آزاد نہیں ہوتا ہے. اس عورت نے کہا جنت کا وعدہ مل جانے کے بعد, آپ نے کہا کہ دو میں سے ایک چنو, صبر کو چنتی ہو تو جنت ہے اور اگر دعا کو چنتی ہو تو شفا ہے. اس عورت نے کہا میں صبر کروں گی, اس نے جنت کو چن لیا, وعدہ کنفرم ہو گیا, صبر پر جنت کا وعدہ پکا ہو گیا. لیکن اس عورت نے اس کے باوجود کیا کہا؟ فقالت انی اتکشف, لیکن جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے مجھ کو چوٹ لگے گی, وہ تو الگ چیز ہے ٹھیک ہے, لیکن میری بے پردگی بھی تو ہوتی ہے, پردہ کھل جاتا ہے جو کہ میں نہیں چاہتی ہے. فدع اللہ لی اللہ اتکشف, اے اللہ کے نبی اگر آپ شفا کے لیے دعا نہیں کرتے تو کم سے کم اتنی تو دعا کیجئے کہ جب میں دورہ پڑنے کے بعد گر جاؤں تو میری بے پردگی نہ ہو. آپ سوچیں اس عورت کی دینداری کا کیا حال ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ بے پردہ ہونا پسند نہیں کرتی ہے, جنتی ہو جانے کے باوجود بھی, جنت کا وعدہ یقینی ہو جانے کے باوجود بھی, بے ہوشی کی حالت میں بھی, ہوش میں نہیں, اب تو چلو شریعت ساقط ہو گئی ایسا نہیں ہے, جنت مل گئی تو اب شریعت پہ چل کے کرنا کیا ہے؟ بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھیں گے جو لوگوں کے پیر بن کے بیٹھتے ہیں، اب وہ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز تو کہتے ہیں ہم تو بہت آگے نکل چکے ہیں، شریعت کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، شریعت، حقیقت، طریقت، معرفت، ابھی تو ہم لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں، اب ہم پر شریعت بھی نہیں ہے۔ شریعت شروعات کے لوگوں کے لیے، جیسے نرسری میں اے بی سی ڈی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے شریعت ہے، ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں، ہم اللہ کی معرفت کو پا چکے ہیں، ہم حقیقت کو پا چکے ہیں، اب وہ شریعت کے بندھن ہم پر نہیں ہیں، اب یہ فنا فی اللہ ہو گئے ہیں، اللہ سے ان کا تعلق ایک دم پکا ہو گیا ہے، اللہ کو انہوں نے پا لیا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے شریعت تھی، اب اللہ کو پا لیا ہے تو اب کیا شریعت کریں گے؟ اب کیا ضرورت ہے جب اللہ کو پا لیا ان لوگوں نے؟ اب ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں، بلکہ ایسوں میں سے کئی کافر ہوتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی اگر ہوش و حواس میں عقیدہ رکھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے شریعت ساقط ہو جاتی ہے، ہوش و حواس کی حالت میں پوری شریعت اسے ساقط ہو جاتی ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے۔ کوئی آدمی یقین رکھتا ہو کہ کسی مرحلے میں زندگی کے جا کے اس سے شریعت کے سارے لوازمات ساقط ہو جاتے ہیں، یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرما رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ کیونکہ یقین کے معنی کیا ہے؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ نے خود کہا کہ حتی اتانا الیقین، جہنمی کہیں گے کہ یہاں تک کہ ہم کو یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی۔ مجاہد اور بہت سارے تابعین نے کہا کہ یہاں پر یقین سے مراد موت ہے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت آپ کا ہے، لیکن آپ کو مسجد میں لایا گیا نماز کے لیے اس حال میں کہ آپ دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اس طرح سے مسجد میں آئے کہ آپ کے پاؤں سے زمین میں ریت میں لکیریں بن رہی تھی۔ شریعت کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی ہے، نبی سے نہیں ہوتی ہے، رسولوں کے امام سے نہیں ہوتی ہے، تو باقی چرس گانجا پینے والوں سے کیسے ساقط ہوگی؟ ایسے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو پا لیا ہے، لہٰذا اب ہم پر شریعت نہیں، اب ہم آگے کے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سب جاہل، بلکہ یہ گناہگار اور فاسق اور گمراہ لوگ ہیں۔ اولیاء اللہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، اولیاء اللہ آخری وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو میں صبر کو میں نے چن لیا، لیکن اس کے باوجود بات یہ ہے کہ جب مجھ کو یہ دورہ پڑتا ہے تو میری بے پردگی ہو جاتی ہے، انی اتکشف، فادعوا اللہ لی الا اتکشف، اللہ سے اتنی تو دعا کیجئے کہ میری بے پردگی نہ ہو، میری بے پردگی نہ ہو۔ اس عورت کو بے پردہ ہونے کا اتنا قلق اور افسوس ہے کہ اس حالت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، بے ہوشی میں بھی بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، واقعی مومنہ عورت ایسی ہونا چاہیے کہ وہ کسی حال میں اپنے چہرہ، اپنے جسم، اپنی خوبصورتی کا اظہار کسی پرائے مرد کے سامنے کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپائے رکھنے والی ہو۔ فدع اللہ لی اللہ اتکشف، راوی کہتے ہیں کہ فدعا لہا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ چیز شریعت سے متعلق تھی، تو آپ نے اس عورت کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کے لیے ایسا نہ ہو کہ یہ بے ہوشی میں بے پردہ ہو جائے۔ لہذا آپ دیکھیں اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی، اور کتنی ساری باتیں اس حدیث میں چھپی ہوئی ہیں، اور بھی کئی باتیں اس میں سے اہل علم بتا سکتے ہیں، اس میں جتنا غور کیا جائے مزید اور باتیں سامنے آئیں گی۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی، جس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک عورت اگر مصیبت پر صبر کر لے اس کے لیے جنت ہے۔ اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو عورت تھی وہ کالی کلوٹی عورت تھی۔ کوئی عورت یہ سوچے کہ پردہ تو خوبصورت عورتوں کے لیے ہے، اگر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہے تو کون اس کو دیکھے گا، اس کو پردے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ایک عورت خوبصورت ہو یا نہ ہو، اگر وہ عورت ہے تو اس کو پردہ کرنا ضروری ہے. اسی لیے آپ یہاں دیکھیں اتنا سارا قصہ غور کریں، وہ عورت کیسی عورت ہے؟ کالی عورت ہے. یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن عباس نے اس عورت کے بارے میں کیسے پہچانا کہ کون عورت ہے؟ کیا وہ پردہ نہیں کرتی تھی بعد کے دور میں؟ اتنا سب پردے کا مسئلہ ہونے کے بعد پھر بے پردہ کیسے پہچانا اس کو؟ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے پاس تھے اور وہ عورت طواف کر رہی تھی، یعنی یہ حج کے یا عمرے کے وقت میں اس طرح کا معاملہ تھا کہ وہ عورت آ کے کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور اس حال میں انہوں نے کہا کہ وہ عورت دیکھو ایسی ایسی عورت ہے. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عام حالات میں انسان بے پردہ ہو سکتا ہے. ایسی بہت ساری روایتیں ہیں جو حج سے متعلق ہیں، تو اس میں عورتیں پردہ اپنا چہرہ کھولتی ہیں بعض حالات میں، تو یہ اسی پر محمول کیا جائے گا، نہ یہ کہ اس کو عام رکھا جائے. حج کے وقت میں عورتیں چہرہ کھول سکتی ہیں، لیکن افضل ان کے لیے ہے کہ وہ اپنا چہرہ اجنبیوں سے ڈھانپ لیں. یہی فتویٰ عام علماء نے دیا ہے. تو اس روایت سے یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک عورت اگر خوبصورت نہ بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے. وہ یہ نہ کہے کہ میری خوبصورت نہ ہونا ہی میرے لیے پردہ ہے، کوئی میری طرف دیکھے گا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. مزید یہ آگے دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کے تعلق سے ایک اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ صبر اپنے ابتدائی مرحلے میں ہونا چاہیے، بعد میں اپنے آپ صبر پہ آدمی آ جاتا ہے. عن ثابت البنانی قال سمعت انس بن مالک یقول، ثابت البنانی کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے یقول لامرأة من اہلہ، اپنے گھر میں کسی خاتون سے انہوں نے کہا تعرفین فلانا، فلانی عورت کو جانتی ہو؟ قالت نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں جانتی ہوں. قال فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور وہ عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس پر سے ہوا. مسلم کے الفاظ ہیں اتى على امرأة تبكي على صبي لها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر سے ہوا جو بیٹھی اپنے بیٹے کے لیے، بچے کے لیے رو رہی تھی. بچہ اس کا فوت ہو گیا، وہ اس کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی غم کی وجہ سے، فراق کی وجہ سے. فقال اتق اللہ واصبری، آپ نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. فقالت الیک عنی فانک خلو من مصیبتی، اس عورت نے کہا چلو چلو اپنا راستہ ناپو. اس عورت نے کیا کہا؟ الیک عنی، عربی زبان میں الیک عنی کا مطلب کیا؟ تم کو مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ تمہارا مجھ سے کیا، میرے معاملے میں مجھ کو کیوں دخل دے رہے ہو؟ مجھ کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ الیک عنی، چلو نکلو یہاں سے. یہ اثر اس کا ہے جملے کا، الیک عنی، تمہارا مجھ سے کیا رشتہ، تم کو مجھ سے کیا لینا. فانک خلو من مصیبتی، تم کو وہ تکلیف تھوڑی پہنچی ہے جو مجھ کو پہنچی ہے. تم کو وہ تکلیف کہاں سے پہنچی جو مجھ کو پہنچی ہے؟ تمہیں کیا معلوم میری کیا تکلیف ہے. قال فجاوزها ومضى، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کچھ نہیں کہا اور آپ وہاں سے نکل گئے. آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، نظر انداز کر دیا اور آپ نے اس سے اعراض کیا اور وہاں سے نکل گئے. فمر بها رجل، ایک آدمی وہاں سے گزرا اس عورت کے پاس سے. فقال ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا تم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ قالت ما عرفته، اس عورت نے کہا میں نے پہچانا نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، میں نے پہچانا نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں. قال انه لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کہا رہے اللہ کی بندی وہ اللہ کے رسول ہیں جو ابھی تیرے پاس سے گزرے ہیں، تو اس کو جو کہہ رہے تھے وہ تیرے سے بات کر رہے تھے نبی اللہ کے، وہ عورت گھبرا گئی. قال فجاءت الى بابه, وہ دوڑی دوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک گئی, دروازے پر پہنچی. فلم تجد علیہ بوابا, دروازے پر اس نے دیکھا تو دروازے پر اس کو کوئی دربان, کوئی چوکیدار, کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ملا. فقالت یا رسول اللہ واللہ ما عرفتک, آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے آپ کو نہیں پہچانا, میں نے پہچانا نہیں کہ آپ ہیں, جو میں نے آپ کو اس طرح سے جھڑک دیا, جو میں نے اسی سخت گوئی آپ کے ساتھ کی, تو میں نے پہچانا نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصبر عند اول صدمت, آپ نے کہا کہ صبر تو پہلی چوٹ پر ہوتا ہے, صبر تو وہ ہوتا ہے جو پہلی چوٹ پر ہو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا اور اس حدیث سے کیا باتیں سامنے آتی ہیں؟ نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس عورت کو کہ وہ اپنے بچے کے لیے رو رہی ہے, تو آپ نے اس کو تلقین کی دو چیزوں کی, ایک تقویٰ کی, دوسرے صبر کی. معلوم ہوا کہ غم کے حالات میں خاص طور سے ان دو چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. غم کے اوقات میں ایک انسان تقویٰ کو چھوڑ دیتا ہے, بہت سارے لوگ غم میں آ کر شریعت کی حدود کو پھلانگ دیتے ہیں اور تقویٰ کے خلاف کام کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ سے بے خوف ہو کے جو چاہے زبان سے بولنے لگ جاتے ہیں, کبھی تقدیر کا انکار کرتے ہیں, کبھی اللہ کے فیصلوں کو غلط بتاتے ہیں, کبھی اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, کبھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کچھ اور کرنے شروع کرتے تھے, کبھی شراب پیتے ہیں, کبھی کچھ اور غلط کرتے ہیں. آپ نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر. معلوم ہے مصیبت میں تقویٰ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تقویٰ کے معنی پرہیزگاری اور پابندی کے ہیں, شریعت کی پابندی. فقال اتق اللہ واصبری, اور صبر کر. صبر کر یعنی غم کو پی جا, برداشت کر لے. فقالت الیک عنی, اب اس عورت نے کہا تم کو مجھ سے کیا, چلو اپنا کام کرو, تم کو تھوڑی نہ وہ مصیبت پہنچی جو مجھ کو پہنچی ہے. اس عورت نے جو بات کہی یہ بے صبری کی وجہ سے تھی, اور غم کے اوقات میں اگر کوئی سمجھائے تو بعض اوقات اس پہ بھی غصہ آتا ہے. کسی کو کوئی مصیبت پہنچے اور کوئی آ کے کہے صبر کرو, تو آدمی بعض اوقات واقعی غصے میں آ جاتا ہے کہ بھائی مجھ کو آپ سمجھا رہے ہو, تم کو معلوم ہے مجھ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے, جاؤ اپنا کام کرو. اس عورت کو بھی برا لگا, سمجھانے والے سے ناراض ہو گئی اور اس نے پلٹ کر کہا کہ تم کو مجھ سے کیا کرنا ہے, اپنا کام کرو, تم کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھ کو پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں یہ نہیں کہا اس کی گردن اڑا دو, اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. آپ نے اس عورت کے غم کو دیکھتے ہوئے اس کو معذور سمجھا اور آپ نے اس کو چھوڑ کے آپ اس سے آگے نکل گئے. لیکن دوسرا آدمی اس عورت کے پاس پہنچا اور کہا کہ تجھ سے کیا کہا اللہ کے نبی نے ابھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو حدیث کے علم کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہی ہے تو دوسرے صحابہ جو دیکھتے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کیا بات ہوئی, فوراً آگے بڑھ کر دیکھتے تھے کیا ہوا, کیا بات کہی, تاکہ معلوم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. تو حدیث کا شوق صحابہ میں اتنا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جاننے کا صحابہ میں اتنا شوق تھا کہ فوراً اس عورت کے پاس وہ صحابی گئے اور کہا کہ کیا کہا تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسے معلوم ہوا کہ کوئی بات عورت سے بھی پوچھی جا سکتی ہے اگر فتنے کا خوف نہ ہو. تو اس آدمی نے جب پوچھا تو اس نے کہا, جب اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا کہا, تو اس عورت کے کان ابھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب اس کو سمجھ میں آیا کہ جو شخص آ کے مجھ کو یوں کہہ رہا تھا اس نے دھیان ہی نہیں دیا کون بول رہا ہے. اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں وہ تو اللہ کے رسول تھے. اس نے کہا کہ میں نے تو پہچانا نہیں, میں نے پہچانا نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا اللہ کی بندی وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا, وہ عورت صحابیاں ہیں, نبی کے زمانے کی عورت ہے, لیکن اس عورت کو علم غیب نہیں ہے. اور آج ایک آدمی ذرا سے دنوں میں ولی بن جاتا ہے, کپڑے اتار کے اور چرس گانجا پینے لگ جاتا ہے اور اس کو ساری چیزوں کا بھید معلوم پڑتا ہے, لوگوں کی گاڑیاں کھو گئی ہیں وہ ان کو بتاتا ہے, کس کا رشتہ کب ہونے والا ہے وہ بتاتا ہے, اور ریس کے گھوڑے ان کے کون سے نمبر آنے والے سب بتاتا ہے, لاٹری بھی بتاتا ہے. علم غیب صحابہ کو نہیں تھا. اس عورت نے کیا کہا, واللہ قسم کھا کے کہا میں عرفت, واللہ ما عرفتک، اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں نے آپ کو نہیں پہچانا. وہ عورت دوڑی دوڑی آئی دروازے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہاں پر اس نے کسی کو رکھوالی کرتے نہیں پایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر بھروسہ تھا اور آپ اپنے دروازے کے باہر دربان کھڑے نہیں کرتے تھے، سیکیورٹی گارڈ آپ کے یہاں پر نہیں ہوا کرتے تھے. جو چاہے انسان آ کے آپ سے ملتا تھا، جو بھی چاہے آپ سے ملتا تھا. اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اللہ کی قسم میں نے آپ کو نہیں پہچانا. آپ نے کہا ان الصبر عند اول صدمتین. آپ نے اس عورت نے کہا کہ آئندہ خیال رکھا کرو، یا تم کو یہ سزا دی جاتی ہے. آپ نے اس عورت کی اس بات پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے. آپ نے کہا تم کو جاننا چاہیے میں کون ہوں، تم کو معلوم ہونا چاہیے میں اللہ کا رسول ہوں، تم کو میرا مرتبہ معلوم ہونا چاہیے، میرا انسلٹ تم نے کیا ہے لہٰذا تم کو یہ سزا ہے. بڑا آدمی لوگوں سے عزت اپنی منواتا نہیں ہے کہ تم نے میری عزت کرنا چاہیے، مجھ کو بڑا ماننا چاہیے. واقعی جو بڑا ہوتا ہے وہ لوگوں سے اپنی بڑائی منواتا نہیں ہے، ایک چھوٹا آدمی ہی اپنی بڑائی منوانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی اس عورت سے نہیں کہا کہ تم نے ایسا مجھ کو کیوں کہا، تم نے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا. آپ خاموش رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت کو واقعی غم کی حالت میں اس نے بات کہی تھی. تو ایسے حالات میں اگر کوئی انسان پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، غم کے حالات میں ہے، اگر اس کی زبان سے آپ کی گستاخی میں، آپ کے دل توڑنے والی کوئی بات زبان سے نکل جاتی ہے، تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کے جنازے میں کوئی چلا گیا اور وہاں جانے کے بعد میں لوگ غم کی حالت میں ہیں، اور اس وقت میں اگر اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں یہ ناراض ہو جاتا ہے. جیسے کوئی نکاح میں گیا ہو کہ انہوں نے مجھ کو سلام نہیں کیا، انہوں نے بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی، انہوں نے مجھ کو چائے نہیں دی. جانے والا آدمی اپنی عزت وہاں بھی چاہتا ہے، حالانکہ اس وقت میں لوگ اپنے اپنے غم میں، اپنی تکلیف میں ہوتے ہیں. اس کو چاہیے کہ اس وقت میں جو بھی کوتاہی اس کے احترام میں، اس کی عزت میں ہو رہی ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں. ایسے وقت میں لوگ جھگڑے نکال لیتے ہیں، ناراض ہو کے اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں. تو یہ وقت نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی عزت لوگوں سے منوائیں، یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کریں. تو اس عورت کے غم کی وجہ سے اور اس کی تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جملوں کو نظر انداز کر دیا ہے. اور آپ نے کیا جملہ کہا؟ آپ نے کہا ان الصبر عند اول صدمتین. صبر تو پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا ہے؟ دیکھیے، ایک آدمی کو چوٹ لگی، مان لیجیے کسی کے گھر میں میت ہو گئی، کوئی مر گیا، شروع میں انسان بہت روتا ہے، غم وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے آپ صبر کریں یا نہ کریں، دھیرے دھیرے وہ غم کم ہوتا چلا جاتا ہے، بعد میں صبر آسان ہو جاتا ہے. ایک سال کے بعد وہ غم نہیں ہوتا ہے جو ایک جب وفات کا وقت آیا، جب جھٹکا لگا، اس کو خبر ملی جب موت کی، تب وہ بات تھی بہت معاملہ ایک دم جوش میں تھا. لیکن ایک سال کے بعد کیا وہی غم رہتا ہے؟ نہیں. ایک سال کے بعد کیا وہی چوٹ پہنچتی ہے؟ نہیں، بلکہ معاملہ ٹھنڈا اور آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے وقت گزرنے کے بعد صبر اپنے آپ آ جاتا ہے. صبر کا حکم تب نہیں ہے جب آپ کا غم ٹھنڈا ہو جائے، صبر کا حکم تب ہے جب آپ کا غم، آپ کا غصہ، آپ کی تکلیف تازہ ہے. یعنی چوٹ جب پہنچتی ہے، جب غم کی شروعات ہوتی ہے، جب آدمی کی زندگی میں تکلیف نئی نئی ہوتی ہے، اس وقت میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے. وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی برداشت کر لے، بعد میں تو اپنے آپ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. بعد میں جب عادت ہو جاتی ہے تو لوگ صبر کر ہی لیتے ہیں، اپنے آپ حالات دھیرے دھیرے آسان ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت میں صبر کرنا چاہیے جب غم تازہ ہو. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اس میں ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی، اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بات نبی کی ہے، اور وہ اس کا انکار کر دے، تو اس سے وہ آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. بہت سارے لوگ فوراً کفر کے فتوے لوگوں پر لگاتے ہیں، تو نے حدیث نہیں مانا تو کافر. ہو سکتا ہے وہ آدمی اس حدیث کو حدیث نہیں مانتا ہو، ہو سکتا ہے وہ آدمی کا یہ حدیث معتبر نہیں ہے. اس آدمی کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ بات نبی کی نہ ہو. تو اس عورت نے بولنے والے کو نبی نہیں سمجھا اور اس نے گستاخی کر دی, اس نے کہہ دیا کہ تم کو کیا کرنا ہے, بے ادبی کے ساتھ بات کی, لیکن اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ میں جس کی بات کا انکار کر رہی ہوں, میں جس کی بات کا انکار کر رہی ہوں وہ نبی ہے. اس کو معلوم نہیں تھا, اس کو معلوم نہیں تھا اس لیے وہ کافر نہیں ہوئی. لیکن اگر ایک انسان جانتا ہو کہ یہ نبی ہے اللہ کے اور پھر کہے کہ تم ہم کو مت سکھاؤ, ایسا آدمی کافر ہو جائے گا. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو علم نہ ہو کہ یہ بات نبی کی ہے, جہالت کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, اور وہ اس بات کا انکار کر دے, تو ایسے آدمی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عورت پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا. تو جہالت ایک انسان کی تکفیر میں مانع ہے, یہ اصول ہے کہ ایک آدمی کو نہیں معلوم تو اس پر سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. کافر وہی ہوگا جو جانتے بوجھتے نبی کی بات کا انکار کر دے. تو یہ باتیں اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں, نیا موضوع اس میں صبر کے بعد ایک اور بات, اور صبر سے جڑی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کا دوسرا نکاح ہوتا ہے, اور اسلام میں یہ بات جائز ہے بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ ایک عورت, بیوہ عورت, اگر اپنے بچوں کی پرورش میں اس کے لیے مسائل پیدا ہوں, اپنی زندگی کے لیے مسائل پیدا ہوں, تو وہ دوسرا نکاح کر لے. شوہر کی وفات کے بعد میں عدت پوری کرنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر لے. اگر وہ دوسرا نکاح نہیں کرتی ہے اپنے بچوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی عورت دوسرا نکاح نہیں کرتی ہے شوہر کی وفات کے بعد تو گناہگار نہیں ہوتی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ ایک عورت اگر بچوں کی وجہ سے دوسرا نکاح نہ کرے, اس کی پرورش کی وجہ سے, تو یعنی یہ اس کے لیے خیر کا سبب بھی بن سکتا ہے. بہرحال میمون ابن مہران کہتے ہیں, خطب معاویہ رضی اللہ عنہ ام الدرداء رضی اللہ عنہا فابت ان تزوجہ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. ام دردہ کون ہے؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی. جب حضرت ابو دردہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت معاویہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ایک بیوہ ہے, اگر وہ اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی اس کو نکاح کا پیغام بھیجے. اسلام میں بیوہ کا نکاح کوئی غلط بات نہیں ہے. بیوہ کا نکاح کچھ دوسرے سماجوں میں ایک عورت بیوہ ہو جاتی, زندگی بھر وہ ایسی بیوہ رہتی ہے, اپنی خواہشات کو سب ختم کر کے, اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹ کے, وہ اسی طرح سے گھر میں بالکل غلام کی طرح زندگی گزارتی ہے. اس کو دیکھنے والے بھی اداس ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کی خوشی کو دیکھ کے اداس ہوتی رہتی ہے. اسلام میں کسی عورت پر اس طرح کا ظلم نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو جائے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. کبھی کبھی ایک دم یعنی نکاح کے کچھ دنوں میں شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, کسی وجہ سے, کیا وہ عورت اسی طرح سے اپنی پوری زندگی گزارے گی؟ اسلام میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے, ان کی خواہشات اور تمناؤں کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے. بہرحال تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. فابت ان تزوجہ, ام دردہ نے اس پیغام کا انکار کر دیا, اس کو قبول نہیں کیا. وقالت, اور کیا کہا؟ وقالت سمعت ابا الدردہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة فی آخر ازواجها او قال لآخر ازواجها او کما قالت ولست اريد بابی الدردہ بدلا. جب ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر حضرت معاویہ نے نکاح کا رشتہ بھیجا, پیغام بھیجا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر ابو دردہ سے ایک حدیث سنی. کیا حدیث ہے؟ المرأة لآخر ازواجها, ایک عورت اپنے آخری شوہر کو ملے گی جنت میں. جب شوہر اور بیوی سب جائیں گے تو وہ بیوی جو آخری شوہر اس کا تھا اس کے نکاح میں ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ ولست اريد بابي الدرداء بدلا، اور مجھ کو ابو دردا کے سوا اور دوسرا کوئی نہیں چاہیے، میں ابو دردا کا بدل نہیں چاہتی. کیوں؟ اگر میں نے یہ نکاح کر لیا تو اب ابو دردا سے میرا رشتہ ہو جائے گا ختم، اور اگر میں بھی جنت میں گئی وہ بھی گئے تو اب میں ابو دردا کے ساتھ جنت میں نہیں رہوں گی بلکہ میرے آخری شوہر کے ساتھ رہوں گی، لہذا مجھ کو دوسرا کوئی نہیں چاہیے، مجھ کو ابو دردا ہی چاہیے. لہذا انہوں نے ان کے بعد نکاح نہیں کیا اس وجہ سے کہ اگر میں جنت میں گئی تو مجھ کو وہی شوہر چاہیے. شوہر ایسا ہونا چاہیے کہ ایک عورت اس کی وفات کے بعد بھی یہ سوچے کہ وہی شوہر مجھ کو چاہیے، دوسرا نہیں چاہیے. اتنا نیک انسان نہیں ہونا چاہیے. آپ سوچے کیسے ہوں گے ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ، کتنی محبت ہوگی بیوی شوہر میں کہ ان کی وفات کے بعد بھی وہ چاہ رہی ہیں کہ نہیں، مجھ کو کوئی اور رشتہ نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ آخرت میں جنت میں اگر میں جاؤں تو جو دنیا میں میرا شوہر تھا وہی نیک شوہر مجھ کو آخرت میں ملے. اور کتنی وفادار بیوی آپ دیکھیں، کتنی محبت ان میں آپس میں ہوگی اور کتنا تعلق ان کا ہوگا اور کتنا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہے. تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک کہ ایک عورت اگر شوہر کی وفات کے بعد میں اگر ہمیشہ بے نکاحی یا بیوہ رہنا چاہے تو اس کو اختیار ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا اب ام دردا نے ان کے بعد میں جو کہا کہ میں نہیں چاہتی کوئی اور، تو کسی نے ان کو منع نہیں کیا. تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک عورت آخرت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی. مثلا ایک عورت کا شوہر مسلمان تھا، وہ مر گیا، پھر اس کے بعد اس عورت نے دوسرا نکاح کیا، وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی مر گیا، اس کے بعد تیسرا نکاح اس عورت نے کیا. مان لیجئے اب تین شوہر اس کی زندگی میں آئے، دو کا انتقال ہو گیا اور ایک آخر تک اس کے نکاح میں وہ رہی، اس کی زندگی میں اس شوہر کا انتقال نہیں ہوا. اب دونوں جب سب کے سب جنت میں جائیں گے، اگر پہلا شوہر، دوسرا، تیسرا اور یہ عورت، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت ہوگی تو کس کے نکاح میں ہوگی؟ پہلا شوہر، دوسرا، تیسرا. پہلا یہ نہیں کہہ سکتا میں پہلا تھا، نہیں، بلکہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ وہ عورت اس آخری شوہر کے نکاح میں ہوگی، کیونکہ اس نے خود چنا کہ میں کسی اور سے نکاح کروں، تو وہ عورت اس آخری شوہر کے نکاح میں ہوگی اگر وہ جنتی ہے تو. ایک ضعیف حدیث میں بات آئی کہ اس عورت کو انتخاب دیا جائے گا، انتخاب کا موقع دیا جائے گا کہ وہ جتنے بھی اس کے شوہر تھے ان میں سے جس کو چاہے چنے، اور وہ اچھے اخلاق والے کو چنے گی. ایسا نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے. صحیح حدیث وہی ہے جو میں نے ذکر کی، اس کو ابو علی الحرانی نے، القشیری نے اپنی تاریخ رقطہ ہمیں ذکر کیا ہے، اور صحیح میں شیخ الالبانی نے اس کو 1281 پر صحیح کہا ہے کہ صحیح بمجموع طرقی، ہی تمام طرق کی بنیاد پر یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے جوڑے آخرت میں بھی ہوں گے، یعنی دنیا میں جیسے بیوی شوہر نکاح کی حالت میں ہوتے ہیں ویسے ہی آخرت میں بھی بیوی اور شوہر نکاح کی حالت میں ہوں گے، یعنی وہاں بھی یہ لوگ ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں ہم کو یاد رہے گا، دنیا کا یاد رہے گا، دنیا میں بیوی وہ رہے گی ساتھ میں. دنیا میں بیوی شوہر جو تھے وہ آخرت میں جنت میں بھی ساتھ میں ہوں گے، بشرطے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو کہ دونوں الگ ہو جائیں، دونوں میں سے ایک جہنم میں چلا گیا دونوں الگ ہو جائیں گے، یا دونوں میں سے ایک کی وفات ہو گئی، مثلا شوہر کی وفات ہو گئی اور بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا، تو اب وہ پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں ہوگی، اب وہ دوسرے شوہر کے نکاح میں ہے. اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اس کے نکاح سے نکل نہیں جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے اور اس کو چھو بھی نہیں سکتی ہے، میت ہوتی ہے تو اس کو پرائی عورت بنا دیا جاتا ہے، وہ اپنے شوہر کو چھو بھی نہیں سکتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے نکاح میں باقی رہتی ہے، اس لیے تو اس کی بیوہ مانی جاتی ہے. اس کے شوہر کا تعلق اس سے ہوتا ہے. پھر اگر اس کے شوہر کے بعد یہ عورت مر جاتی ہے تو پھر وہ کس کے نکاح میں ہے؟ وہ اسی شوہر کے نکاح میں، جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کرتی ہے. جب وہ دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو پچھلے شوہر کے نکاح سے وہ نکل جاتی ہے. یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے. تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیا کے رشتے وہاں باقی رہیں گے. اور ایک عورت اگر پچھلے شوہر سے اسی نکاح میں ہے اور نیا نکاح نہیں کرتی ہے تو وہ اسی کے ساتھ میں جنت میں رہے گی, دنیا کے جوڑے آخرت میں بھی رہیں گے. تو یہ صحیح روایت ہے. آخری حدیث ہم دیکھتے ہیں اور ہمارا یہ کورس انشاءاللہ ابھی مکمل ہو جائے گا. آخری حدیث کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے. اب مثلا ایک عورت سوچے گی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, 70 سال کے ہو کے انتقال ہوا, اب یہ ہو گئی ان کے بعد میں اور 80 سال کی, تو اب کیا جنت میں بوڑھے رہیں گے یا جوان رہیں گے یا بچے رہیں گے, کیا رہیں گے؟ تو جنت میں جتنے بھی جنتی ہوں گے, جنتی سب کے سب جوان ہوں گے, علم وہی ہوگا. یہ نہیں کہ بڑھاپے کا سب بھول گئے واپس جوانی پہ ریسیٹ ہو گئے, ایسا نہیں, بلکہ وہ علم وہ سارا ہوگا, زندگی کے سارے تجربات جو کچھ ان کے ساتھ ہوا بڑھاپے تک موت تک وہ ان کو یاد رہے گا, لیکن وہ جسم کے اعتبار سے جوان ہوں گے. علم کے اعتبار سے وہ ساری باتیں ان کے ذہنوں میں ہوگی لیکن جسم کے اعتبار سے وہ جوان ہوں گے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, اتت عجوز الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت یا رسول اللہ ادع اللہ ان یدخلنی الجنہ, اے اللہ کے رسول اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ کو جنت میں داخل کر دے. فقال یا ام فلان, آپ نے کہا اے ام فلان, ان الجنت لا تدخلها عجوز, آپ نے کہا او فلاں, جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی. قال فولت تبکی, وہ عورت جب اس نے سنا جنت میں بوڑھیاں نہیں جائے گی, وہ عورت وہاں سے نکلی روتے روتے اپنے گھر کو جانے لگی. کیوں؟ میں بوڑھی ہو گئی اور جنت میں بوڑھی نہیں جائے گی تو میں جنت میں نہیں جاتی اب. فقال اخبروها انہا لا تدخلها وہی عجوز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ عورت واپس جا رہی ہے اور رو رہی ہے, تو آپ نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا جاؤ اس کو بتاؤ کہ وہ جنت میں جائے گی, لیکن جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی, یعنی جنت میں جانے والا بوڑھا نہیں ہوگا, جنت میں اللہ تعالیٰ جوان کر کے بھیجے گا. ان اللہ تعالی یقول انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اطرابا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انا انشأناهن انشاء, ہم نئے طور پر نئے سرے سے ان کو دوبارہ جوان کر کے, ان کو نئے سرے سے ان کو جسم دے کر جنت میں ڈالیں گے. فجعلناهن ابکارا, اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا, یعنی دنیا میں تو وہ کنواری نہیں تھی, نکاح ہو چکا تھا, جنت میں جب جائیں گی تو دوبارہ اسی طرح سے کنواری ہو جائیں گی جیسا نکاح سے پہلے تھیں. عربن اطرابا, اور وہ اپنے شوہروں کے ہم عمر ہوں گی, یعنی کہ شوہر جوان ہو گیا اور یہ بوڑھی کی بوڑھی رہی, نہیں, بلکہ وہ اپنے شوہر کی عمر کے قریب قریب ہوں گی. جنت میں 30 سے 33 سال کی عمر کے اعتبار سے جنتی ہوں گے, جو کہ عمر اور تجربے اور ہر اعتبار سے پختگی کا وقت ہوتا ہے, تو 30 برس کی عمر کے اعتبار سے سارے جنتی ہوں گے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی, کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں اور یہ نہیں کہتی تھیں اے اللہ کے رسول ہم کو بھی جنت دے دو, بلکہ جنت کا دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس عورت نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجیے, معلوم ہے کہ جنت اللہ دیتا ہے نبی نہیں, آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھ کو جنت میں داخل کر دے. آپ نے اس عورت سے جو جواب دیا وہ مزاحن آپ نے کہا کہ جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی, یہ ایک قسم کا مزاح ہے, دل لگی کی بات ہے, لیکن جھوٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی, یعنی جنت میں جانے والی عورت بوڑھی نہیں ہوگی, اس کو جوان کیا جائے گا, لیکن وہ عورت یہ سمجھی کہ میں بوڑھی ہوں تو میں جنت میں نہیں جا سکتی, لہذا وہ یہ سمجھی کہ اب میرا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. وہ رونے لگی, اس کا شوق جنت کا اتنا تھا کہ جب اس کو معلوم پڑا کہ میں جنت میں نہیں جا سکتی, تو وہ رونے لگی. آپ نے کسی کو بھیج کے کہا کہ اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا, لیکن بوڑھا کر کے نہیں بلکہ جوان کر کے. اس اعتبار سے بات ہے کہ جنت میں بوڑھی نہیں جائے گی کا مطلب یہ کہ بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گی, جوان ہو کے جنت میں جائے گی. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جسمانی اعتبار سے جنتی جوان ہوں گے, جسمانی اعتبار سے وہ جوان ہوں گے, بوڑھے نہیں ہوں گے. اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ جھوٹ نہ ہو. ہمارے یہاں پر مذاق ہوتا ہے, اس میں سچ ہوتا ہی نہیں, اس میں جھوٹ ہوتا ہے. دیکھ تیرے پیچھے کون ہے, شیر ہے, کچھ بھی اس طرح کی باتیں جھوٹی. بچوں کے ساتھ میں, بڑوں کے ساتھ میں اپریل فول کے نام پر ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا جھوٹ بول کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر سچ بات ایسی کہی جائے کہ سامنے والا سمجھنے میں غلطی کر جائے اور پھر اس کو صحیح بات فوراً بتا دی جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو ایک اونٹ دیجئے. آپ نے کہا میں تم کو اونٹ کا بچہ دوں گا. وہ آدمی تھوڑا ہو کہا, اس نے کہا میں اونٹ کا بچہ لے کے کیا کروں, مجھ کو اونٹ چاہیے, مجھ کو اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے. آپ نے کہا کیوں, اونٹ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات لوگوں سے مزاح کیا کرتے تھے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑی شخصیت بھی اگر لوگوں سے مزاح کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ادب کے اور یعنی تعظیم کے اور اسی طرح سے وقار کے خلاف نہیں ہے. ہاں یہ کہ بہت زیادہ مذاق کیا جائے اور ایک دم گھٹیا قسم کی باتیں کہی جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. ہاں لیکن کبھی کبھار ایسی بات کر دینے سے ایک بڑا آدمی اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو لوگوں میں جو اس کا ڈر اور ہیبت ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے, اس سے وہ قریب آتے ہیں. ورنہ ایک دم جلاد کی طرح آدمی رہے اس وجہ سے کہ میں بڑا ہوں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لوگوں سے گھل مل کر رہنا چاہیے, اس میں حدیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا بھی نہ ہو جائے کہ لوگوں میں آدمی مذاق بن جائے اور ایسا بھی نہ ہو جائے کہ لوگ اس کو جلاد کی نگاہ سے دیکھنے لگے. کبھی کبھار اس طرح کا ہنسی کرنا چاہیے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دن میں لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے, ایسی بات کرتے تھے جس سے وہ خوش ہو جاتے تھے, لیکن رات کو ایسا روتے تھے اللہ کے آگے دعاؤں میں گویا کہ ان کے گھر میں کوئی مرا ہے. تو یہ چیز سلف میں ہم کو ملتی ہے کہ بعض اوقات بعض سلف ایسے ہوتے تھے کہ ان پر ہیبت طاری ہوتی تھی اور وہ بہت ہی وقار کے ساتھ رہتے تھے, اور بعض سلف میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ لوگوں سے گھل مل کر رہتے تھے اور ان کے ساتھ میں مزاح بھی کیا کرتے تھے. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چیز ہم کو ملتی ہے کہ بعض اوقات آپ لوگوں سے مزاح کیا کرتے تھے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ نے یہاں پر یہ بھی بات ملتی ہے کہ آپ اگر کوئی بات کہتے ہیں, اگر کوئی آدمی کوئی بات لوگوں سے کہتا ہے تو اس کی تائید میں اس کو دلیل بیان کرنا چاہیے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی, پھر آپ نے کہا کہ اللہ اس کو جوان کر کے ڈالے گا, تو آپ نے اپنی بات کی دلیل پیش کی قرآن کی آیت کے طور پر. قرآن کی آیت سے آپ نے اس کو ثابت کیا اور آپ نے کہا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا, یہ سورہ الواقعہ کی آیات ہیں. تو اس سے آپ نے استدلال کیا اپنی بات پر کہ اللہ نے فرمایا ہم ان کو نئے سرے سے جنت میں پیدا کر کے ڈالیں گے, نیا جسم ہوگا, نیا ڈھانچہ ہوگا, اور وہ باکرہ ہوں گی یعنی کنواری ہوں گی, عربن اترابا اور وہ جوان ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی یعنی ان کے شوہروں کے ہم عمر ہوں گی. تو اس سے یعنی آپ نے دلیل دی اپنی بات کی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو اس کو اپنی بات کی تائید میں دلیل بھی پیش کرنا چاہیے. اس کو امام الترمذی نے اپنی کتاب الشمائل المحمدیہ میں ذکر کیا ہے جو سنن الترمذی کے علاوہ ہے, اور شیخ الالبانی نے کہا ہے کہ یہ حدیث اپنے شواہد کی بنیاد پر حسن درجے کی ہے. لہذا یہ چیز ہم نے دیکھی, اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور علم کے سیکھنے والے, اس کے سمجھنے والے, اس میں غور کرنے والے, اس کے دوسروں کو سکھانے والے, اس پر خود عمل کرنے والے ہم کو بنائیں, اور اسی طرح سے دینی مجالس میں اور کورسز میں اور اسی طرح سے قرآن و سنت کی بات کے سیکھنے کے لیے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طویل کورس جو کافی دنوں سے چل رہا تھا آج اپنے اختتام کو پہنچا, اور اب اس کے بعد میں ایک درس اور انشاءاللہ ہوگا, جو اگلا درس ہوگا جس میں آپ کو انشاءاللہ اس کے جو سی ڈی آڈیوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے. جو لوگ امتحان میں حاضر ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے نام لکھا دیں, اردو ہندی یا انگلش کون سا پرچہ ان کو چاہیے وہ بھی لکھا دیں, اور فون نمبر وغیرہ اپنے لکھا دیں تاکہ آپ کو ایس ایم ایس کیا جائے امتحان کے بارے میں, جو بات بتانی آپ کو بتائی جائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو تاریخ بتائی جائے گی کہ آپ کا امتحان کب ہوگا. آپ کو پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں زیادہ وقت درکار ہے, کیونکہ 52 حدیثیں ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ باتیں ہیں, اور ان کے مطالعے کے لیے اس درس کے سننے کے لیے آپ کو وقت لگے گا, تو آپ کو وقت دیا جائے گا. اس کے بعد میں دوسرے کورس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کب ہوگا کیا ہوگا, لیکن ابھی آپ امتحان کی تیاری شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں نے تیاری شروع کر دی ہوگی, تو مطالعہ شروع کر دیں. اس میں کچھ باتیں میں آج ہی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں, وہ یہ کہ آئندہ کورسز میں کچھ باتیں تھوڑی سی پابندیاں زیادہ ہو جائیں گی. اس سے پچھلے کورسز میں یہ چیز ہوتی رہی ہے کہ درس میں آئے نہیں آئے امتحان کو آ گئے, تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اس کورس میں تو ٹھیک ہے, آئندہ جو ہمارے کورس ہوں گے اس میں آپ کی اٹینڈنس بھی ہوگی کہ کون کتنے درسوں میں آئے ہیں, اور اس اٹینڈنس کی بنیاد پر ہی آپ کو امتحان میں شریک ہونے کا موقع ملے گا. جو لوگ امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کی کم سے کم 75% اٹینڈنس ہونا چاہیے, یا جو بھی ہے آگے دیکھیں کتنا آپ کو برداشت کر سکتے ہیں آپ لوگ, کم سے کم 3/4 آپ کی اٹینڈنس ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل درست میں نہیں آتے ہیں اور پھر درس میں امتحان میں بھی آ جاتے ہیں اور اچھے مارکس بھی لے لیتے ہیں. بہت اچھی خوشی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے, لیکن بہت سارے لوگ اتنی محنت کر کے آتے ہیں وہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ اس امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور جن کو سرٹیفکیٹ چاہیے وہ گھر بیٹھے سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتے, ان کو یہاں درس کے لیے حاضر ہونا پڑے گا, دوسروں کے ساتھ مجاہدے میں شریک ہونا پڑے گا, تب جا کر ان کو سرٹیفکیٹ اور تب جا کر ان کو جو بھی امتحان کا موقع ہے وہ ملے گا. تو لہذا یہ اگلے کورسز کے بارے میں یاد رکھیں, اور جو لوگ نہیں آتے ہیں آپ ان کو ترغیب دیں درس میں آنے کی اور کورس میں شریک ہونے کی. آگے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا, آگے بہت ہی بڑے بڑے کورس آنے والے ہیں, بڑے ٹائم کے اعتبار سے نہیں, بڑے یعنی جیسے بخاری میں سے کتاب الایمان, یا اسی طرح سے ترمذی میں سے کتاب الطہارہ, یا ایسا بلوغ المرام, عمدۃ الاحکام, کتاب التوحید, جو بڑی کتابیں ہیں. ابھی تک تو آپ کو تیار کیا جا رہا ہے بڑی کتابوں کے لیے, اصل کورس آگے شروع ہونے والے ہیں. اسی لیے ربانی کے بارے میں سلف نے کہا ہے کہ الربانی الذی یرب الناس بصغار العلم یرب الناس بصغار العلم الی کبارہ, کہ ربانی وہ ہے, عالم وہ ہے, واقعی اللہ والا عالم وہ ہے جو لوگوں کو چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف لے جائے. تو یہ جو آپ کا ابھی کورسز آ رہے ہیں, اس کے بعد میں جو کورس آنے والے ہیں اب وہ آپ کا معیار میں سمجھتا ہوں کافی بڑا اونچا ہو گیا ہے. آپ کے پرچے خود بتاتے ہیں کہ اب خواتین ویسی نہیں رہی جیسے شروعات میں تھیں, بہت ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں, اب بہت ساری خواتین بہت کچھ جاننے لگی ہیں. تو اب آگے جو کورسز آئیں گے انشاءاللہ وہ مستقل بڑی کتابیں آپ کو پڑھائی جائیں گی, اس کے لیے آپ دوسروں کو تیار کریں, اور انشاءاللہ دروس کا اور امتحانات کا اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں ان کا نظام پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے لیے دین کی خدمت کرنے کا حق ادا کریں, اور اللہ تعالی ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے, آپ کے آنے کو, بولنے والے کے بولنے کو, اور یہاں پر جو بھی خدمات انجام دی جاتی ہیں آپ کے لیے, یہاں پر سسٹم جو بھی کیا گیا, مسجد والے جتنے بھی لوگ ہیں, اللہ تعالی اس درس میں ہر قسم کا تعاون کرنے والے, نوٹس بنانے والے یا اس کی دعوت دینے والے, ایس ایم ایس کرنے والے, جتنے بھی لوگوں نے جتنی بھی خدمت اس سلسلے میں کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اس کو بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.